حضرات گرامی، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ عز و جلال کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، یہ رب کائنات کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس اور اس کی قدر شاید وہ لوگ زیادہ جانتے ہوں کہ جو بے اولاد ہوں، جن کی جھولی اس نعمت سے خالی ہو۔ بڑھاپے کی زندگی میں جب ان کا کوئی سہارا نہیں بنتا، عزیز و اقارب بھی ان کو چھوڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے قریبی تعلق اور محبت کے دعوے دار وہ بڑھاپے کی حالت میں منہ موڑ جاتے ہیں، اس وقت انسان کو بڑا شدید احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ اس کی اپنی اولاد ہوتی جو اس کو سنبھالتی۔ آخری عمر کا یہ وقت آسانی کے ساتھ گزر جاتا۔ میرے بھائیوں، جس طرح اولاد بہت بڑی اللہ عز و جلال کی نعمت ہے، بالکل اسی طرح والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ عز و جلال کے ہاں بہت بڑے ذمہ دار بھی ہیں۔ اولاد اگر نعمت ہے تو یہ انسان کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے اس امتحان میں، اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں فیل ہو جائیں، اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو یہ اولاد دنیا میں ہی انسان کے لیے وبال نہیں بنتی، بلکہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں جب انسان پیش ہوگا، اس وقت بھی اس کی بری اولاد، جس کی وہ صحیح تربیت خود نہیں کر سکا تھا، اللہ عز و جلال کی عدالت میں بھی ایسی اولاد وبال جان ہوگی۔ اس لیے ہر بھائی کو، ہر نوجوان کو، ہر میرے عزیز کو جہاں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مختصر دعا کو دیکھ لیں، اس میں یہ الفاظ ہیں: رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں، آخر عمر میں، جب اللہ عز و جلال سے اولاد مانگتے ہیں تو صرف زندگی کا سہارا اور وارث ہی نہیں مانتے، بلکہ کیا لفظ بولتے ہیں: رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے میرے پروردگار اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت سے مجھے ایسی اولاد عطا کر جو پاکیزہ ہو، پاک صاف، پاکیزہ زندگی رکھنے والی اولاد مجھے عطا کر۔ اور دوسری جگہ پہ ان کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کر، یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہ جو دنیاوی طور پر ہی میری وارث نہ ہو، بلکہ دینی طور پر، روحانی طور پر اللہ وحی کے حامل بن کر میرے وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی آل کے وارث بنے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ سے اولاد مانگیں تو نیک اولاد مانگیں، اور پھر جب اللہ عز و جلال اولاد کی نعمت دے دے تو جب سے بچے کی ولادت ہو، بچی کی ولادت ہو، اسی وقت سے لے کر ہم یہ کوشش کریں کہ بچپن سے لے کر ان کے جوان ہونے تک جو جو ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے وہ ہم ادا کریں. ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب بیٹے کی خوشخبری دی جائے پھر بھی انسان خوش ہو، اور جب بیٹی کی خوشخبری دی جائے پھر بھی انسان خوش ہو. مجھے یہ بات افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے اس مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی ایسے بے نصیب باپ ہوں گے کہ اگر ان کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے. میرے بھائیو، اس کے ممکن ہے اسباب ہوں گے، معاشرتی اسباب ہوں گے اور اقتصادی اسباب ضرور ہوں گے، لیکن دراصل یہ ذہنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافروں کی یہ ذہنیت تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان مشرکوں کو جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو پریشانی سے، غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، بڑا پریشان ہوتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں اس بیٹی کو زندہ رکھوں یہ پھر بھی میرے لیے ندامت اور ملامت ہے، یا اس کو زندہ دفن کر دوں اس سے پھر میری جان چھوٹ سکتی ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں الا سا ما یحکمون، کہ کتنا غلط اور برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بیٹے کی خوشخبری ملے، بیٹی کی خوشخبری ملے، خوش ہوں، یہ اللہ عز و جلال کی نعمت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، امام صاحب میری بیٹی ہیں. تو فرمانے لگے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اکثر انبیاء رحم الصلات والسلام کے ہاں بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام تھے تو ان کے پاس بھی بیٹیاں تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام تھے ان کے پاس بھی بیٹیاں تھیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، زندہ رہی ہیں، بیٹا کوئی بھی جوانی کی حالت میں زندہ نہیں رہا. یہ اللہ عز و جلال کی نعمت ہے. ساتویں دن عقیقہ کیا جائے، یہ والدین کے اوپر اولاد کی طرف سے یہ ایک فرض ہے کہ ساتویں دن بچے کی طرف سے دو بکرے یا دو بکریاں ذبح کریں، اور بچی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ساتویں دن. آپ فرماتے ہیں ان الغلام شاتان مکافئتان وان الجارية شاتن، کہ بچے کی طرف سے دو بکریاں ذبح کرو جو دونوں برابر ہوں، ایک چھوٹی بڑی نہ ہو، دونوں برابر ہوں، اور بچی کی طرف سے ایک ذبح کرو، اور حکم بھی یہ دیا کہ ساتویں دن ذبح کرو، اور ساتویں دن پھر یہ بھی ایک حکم دیا کہ اس کے سر کے بال اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی تول کر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر. پھر یہ بھی حکم ملا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آپ آواز ڈالیں گے، دائیں کان میں اذان کہیں، دائیں کان میں صرف اذان کہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بائیں کان میں اقامت یا تکبیر کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں، صرف دائیں کان میں اذان کہیں. ساتویں دن نام بھی رکھیں، اور بھائیوں نام ایسا رکھیں جو اللہ کو پیارا ہو. بڑی یہ رسم چلی ہے لوگوں میں کہ ایسا نام رکھیں جو کسی کا نہ ہو. یہ تفنن اور یہ جدت ہمارے لوگوں کے اندر بڑے شوق سے آئی ہے کہ ایسا نام رکھیں جو کسی کا نام نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاسماء الى اللہ، کہ تمام ناموں میں جو سب سے اللہ کو پیارے نام ہیں وہ دو ہیں، عبداللہ و عبدالرحمن. کیوں؟ اس لیے کہ ان ناموں کے اندر اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے. عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن کا معنی ہے رحمت کرنے والے کا، رحمان کا بندہ۔ یہ سب سے اللہ عز و جلال کو پیارے نام ہیں، اور نام رکھنے کا اختیار بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں باپ کو ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر شاید ہندوؤں کے اثرات ہیں، انگریز کے اثرات ہیں، یا یہ کون سے رسم و رواج چلے ہیں کہ بچوں کا نام رکھیں تو کہتے ہیں جی اس کے ماموں رکھیں، یہ والدہ رکھیں۔ سنت کے مطابق نام رکھنے کا اگر اختیار ہے تو وہ باپ کو ہے، باپ کو اختیار ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو نام لے کر پکارا جائے گا اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، تو باپ کے نام پہ پکارا جائے گا۔ یہ بڑی غلط بات لوگوں میں مشہور ہے کہ باپ کے نام پہ نہیں اٹھیں گے بلکہ ماں کے نام پہ اٹھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھنے کی آواز دی جائے گی، اس وقت یہ لفظ بولے جائیں گے یا فلاں ابن فلان، کہ اے فلاں فلاں آدمی کے بیٹے۔ اس لیے بھائیو اچھا نام رکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے اوپر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کے اوپر، اور جو اسلام کی عظمت اور شوکت کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار گزرے ہیں جن کا نام سن کر دنیا کفر کانپتی ہے، ان کے ناموں کے اوپر آپ اپنے بیٹوں کے اور اپنی بیٹیوں کے اچھے نام رکھیں، تاکہ اچھے نام کے ساتھ ہی لوگ یہاں پکاریں، اور اسی اچھے نام کے ساتھ ہی قیامت کے دن اللہ عز و جلال کی عدالت میں بلاوے کے لیے اچھے نام پکارے جائیں۔ یہ تو وہ ابتدائی ذمہ داریاں ہیں والدین کی جو ہر ایک کو ادا کرنی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کا بچپن کے اندر عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو جب اس کو ہوش آتی ہے اور اللہ عز و جلال کی طرف سے اس کو استطاعت اور وسعت مل جاتی ہے، طاقت ہے، تو وہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ مسند احمد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے اپنی عقیقہ کیا جب آپ نبی بن چکے تھے۔ نبی بننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنا عقیقہ کیا ہے۔ اس لیے ان بھائیوں کو چاہیے کہ جن کے والدین نے ان کے عقیقے نہیں کیے، یہ ایک بڑا عجیب سا یہ ایک بہانہ ہوتا ہے والدین کے پاس، کہتے ہیں جی گنجائش نہیں، باقی فضول کام رسم و رواج یہ سارے ادا کر لیتے ہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ بچے کی ولادت پہ اتنی قیمت اور اتنے روپے کی مٹھائی تقسیم کر دیں لیکن عقیقہ نہیں کریں گے، کہیں گے جی گنجائش نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت ہے، یا عقیقے کی اہمیت کا لوگوں کو علم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل غلام مرتہن بعقیقتہ حتی تصبحان، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز کسی کے ہاں گروی رکھ دے نا، اتنی دیر تک آپ اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے، یا وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کریں، اس کا قرض ادا نہیں کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے حتی تصبحان ہو، جب تک اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اتنی دیر تک اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کو آزادی نہیں ملتی، اس کی طرف سے جو والدین کے اوپر فرض ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچے کی طرف سے دو بکرے یا دو بکری ہوں، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا خود عقیقہ کیا تھا اور مینڈے ذبح کیے۔ بکرے اور مینڈوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطن ثابت نہیں ہے کہ آپ نے گائے یا اونٹ کا عقیقہ کیا ہو یا اس کی اجازت دی ہے، صرف مینڈے اور بکرے اور بکریوں کا ذکر ہے، باقی اونٹ اور گائے کا عقیقے کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر قربانی کے اندر ہے لیکن عقیقے کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب اولاد سمجھدار ہونے لگے، بولنے لگے، تو جیسے سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز ڈالی ہے آپ نے، اس دنیا میں جب وہ آنکھیں کھول رہا تھا تو آپ کان میں سب سے پہلے کیا آواز ڈال رہے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ دنیا میں آئے ہو، یہ دنیا کو بڑا نہیں بنانا، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلے بچے کے کان میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، اگرچہ اس کو سمجھ نہیں۔ عالم ارواح کے اندر بھی جب اللہ عز و جلال نے روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور پیدا کیا، اس وقت بھی ان سے یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ بچے کی ولادت ہوتے ہی کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب بچہ بولنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے نا، تو سب سے پہلے جو آپ اس کو الفاظ سکھائیں، آپ یہ الفاظ سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلے الفاظ سکھائیں۔ اگر یہ الفاظ اس کی زبان پہ جاری ہو گئے تو وہ بولنے لگا تھا، اور یہی الفاظ جاری ہو گئے جب وہ دنیا کو چھوڑ کر جانے لگا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ، کا وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، اس کا اہتمام کیا جائے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، کہ آخری لفظ اس کے لا الہ الا اللہ، داخل الجنہ کا۔ بچہ جیسے جیسے اس کا شعور بڑھ رہا ہو، والدین کی ذمہ داریاں بھی ایسے بڑھتی جاتی ہیں، جب وہ چلنے لگتا ہے نا تو ماں اور باپ دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، جب وہ بولنے لگتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب وہ ہاتھوں میں کوئی چیز پکڑنے لگ جائے تو والدین کو جو خوشی ہوتی ہے نا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بڑے خوش ہوتے ہیں والدین کے، دیکھو جی اب اس نے چلنا شروع کر دیا، اب یہ بول رہا ہے، اب یہ چیزوں کو بھی اٹھا رہا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بھائیو، خوش بھی ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، آپ اس بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے، ماں اور باپ کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ کہ بچے کا گوشت اور پوست حرام مال سے نہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجسد الذی غذی بالحرام فالنار اولا به، وہ جسم جو حرام مال سے بنا اور پلا ہو وہ جہنم کے ہی زیادہ لائق اور قابل ہے کہ آگ میں جلے، جنت میں جانے کا قابل نہیں۔ اور بھائیو، یہ اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے ذہن میں بھی یہ باتیں ڈالیں کہ بیٹا آپ نے حرام نہیں کھانا، شبہ والی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، حرام چیز نہیں کھانی، بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں، کسی کی چیز کو اٹھانا نہیں ہے، چوری نہیں کرنی، حلال چیز کو کھانا ہے، اور یہ ایسی تربیت کی جائے کہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی کھجور گری ہوئی تھی، تو بچوں کی عادت ہے کہ جو چیز سامنے آئی اٹھا لی اور منہ میں ڈال لیں، یہ بچوں کی عادت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں کھجور گری ہوئی ہے، اٹھا کر منہ میں ڈال لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی انگلی اس کے منہ میں داخل کی اور اس کھجور کو نکال کر پھینکا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، بچہ ہے اس نے کھجور منہ میں ڈال لیا، آپ نے نکال کر پھینک دی. میرے بھائیو ذرا غور کرنا، کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ اگر آس پڑوس سے مخصوص دنوں میں غیر اللہ کے نام پہ چڑھائے ہوئے چڑھاوے کہیں آ جائے نا گھر میں، تو کئی والدین کہتے چلو بچوں کو کھلا دیں. بھائی جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ بچوں کے لیے حلال؟ جس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہو، جس چیز کو اپنے لیے مشتبہ سمجھتے ہو، کیا وہ آپ کی اولاد کے لیے حلال؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بچہ تھا کھجور منہ میں ڈال لی، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اخاف خشیت ان تکون من الصدقہ، مجھے یہ ڈر ہے، یقین بھی نہیں، شبہ ہے کہ یہ کھجور کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو. اور صدقہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرام ہے. ان الصدقہ لا تحل لآل محمد، کہ صدقے کی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر حرام ہیں. ممکن ہے کوئی آدمی اپنی زکات اور صدقہ لے کر راستے میں گزرا ہو، اس کی کھجور گر گئی ہو، تو یہ کھجور وہی ہو جو صدقے کی ہے، یہ شبہ ہے، یقین نہیں. تو جس چیز کی حرمت کا شبہ تھا وہ بھی اپنے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں نہیں جانے دیا. میرے بھائیو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس درخت کی ہم آبیاری کر رہے ہیں، جس درخت کو بچے کو ہم پال رہے ہیں کہ یہ اچھا پھل دے، آپ دیکھیں جس درخت کا پھل لینا ہو جتنی آپ اس کی اچھائی کے اوپر محنت کریں گے، اس کو بنانے اور سنوارنے پہ محنت کریں گے، اس کو خراب کرنے والی چیزوں سے اس کا دفاع کریں گے تو آپ اچھا پھل لیں گے. میرے بھائیو جنگل میں اگنے والے تمے کڑوے ہوتے ہیں اور وہ بوئے نہیں جاتے، کوئی ادھر سے اپڑتا ہے، کوئی ادھر سے اپڑتا ہے. آم کا میٹھا پھل لینے کے لیے بڑے سال محنت کرنی پڑتی ہے، درختوں کا میٹھا پھل لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد جب بڑی ہو پھل دینے کے قابل ہو، آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کی فرما بردار بنیں، آپ اللہ عزوجل جلال کے پاس چلے جائیں اور وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تو پھر جنگل کے تموں کی طرح اس کو آوارہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اس کی نگرانی کریں. یہ سوچیں کہ یہ کیا کھا رہی ہے، اس کے پیٹ میں کیسا پانی جا رہا ہے. وہ باپ جو اپنی اولاد کی روزی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدترین دشمن ہے. اور ایسے درخت سے اس کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ بڑا اچھا پھل ملے گا، وہ بڑے ہو کر وہ بھی حرام کی کمائی کرنے والے، حرام خور ہوں گے اور والدین کے نافرمان ہوں گے. بھائیو اولاد کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں، پینے کا انتظام کریں، سردی اور گرمی کے بچاؤ کے لباس کا انتظام کریں، یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جانور بھی کرتے. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھا ہے، زمین پہ چلنے والے بڑے ہی برے جانور کتوں کو دیکھا ہے، کہ اپنی اولاد کا وہ بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، بڑا دفاع کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں. اولاد کے کھانے پینے کا اہتمام ہر انسان کرتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. کیا عیسائی لوگ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلواتے؟ ان کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بناتے؟ ہندو اور یہودی اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلاتے؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بڑے انجینئر بن جائیں اور کمشنر بن جائیں، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جائیں، دنیا کمائیں، ان کو دنیا کمانے کا طریقہ آ جائے. یہ فکر ایسی ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی ہے اور کافروں کے ذہنوں میں بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایم اے کرا کر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری دلوا کر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو میرے بھائیوں, یہ ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہیں تو جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنی اولاد کو دلواتے ہیں, وہ بھی محنت کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک مسلمان باپ اور ایک اللہ کو نہ ماننے والا باپ, دونوں میں فرق کہاں واضح ہوتا ہے؟ دنیا کمانے میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا. مسلمان لوگ بڑے اچھے سے انجینئر اور ڈاکٹر ہیں, یہودی اور عیسائی بھی ہیں, دنیا کمانے کی ڈگریوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک جیسے ہیں. یہ ذرا غور کرو, ایک مسلمان باپ اور ایک اللہ کو نہ ماننے والا باپ, وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کہاں آ کر دونوں میں فرق واضح ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں, فرق واضح ہوتا ہے کہ مسلمان باپ اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنانا چاہتا ہے, اس کو بھی جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے. اللہ کو نہ ماننے والا باپ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر اچھی ترقی, اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے, آخرت میں خواب و جہنم کا ایندھن بنے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتا رہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤں. ایک مومن اور مسلمان باپ کو سب سے بڑی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اے ایمان کے دعوے دارو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, قومو قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنی بیویوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, جہنم کی آگ سے بچاؤ, ایسی جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لوگ اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہوں گے, اور ایسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگیں گی, غلاظ شداد, جو بڑے سخت ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ عزوجل جلال کے حکم کے سامنے کسی کی سفارش نہیں مانیں گے, ان کو کسی پہ ترس نہیں آئے گا, کسی پہ رحم نہیں آئے گا. تو وہ سمجھ لے کہ اپنی اولاد کا خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے. اولاد کی یہ فکر, یہ انسان میں کن صورتوں میں واضح ہوتی ہے؟ کہ اس کی خوراک اچھی ہو, پاک اور صاف ہو, اپنی ذمہ داری ادا کرے, یہاں تک کہ شبہ والی چیز بھی اپنی اولاد کو نہ کھلائے. جے جائے کہ سود کا مال, جھوٹ کا مال, دگے اور فریب کا مال, رشوت کا مال, حرام ایسے دولت کما کر یقیناً حرام کھلا رہا ہو اپنی اولاد کو, وہ دشمن ہے, وہ اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہا. اور پھر اولاد کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے. آپ نیکی کی بات اولاد کو بتانا چاہیں تو اچھے انداز میں. یہ آدمی کو بڑا عقل مند ہونا چاہیے کہ ہر وقت ڈنڈا ہی ہاتھ میں نہ ہو, اور ہر وقت پیار اور شفقت ہی نہ ہو بلکہ دونوں انداز, کبھی پیار کے انداز میں, کبھی شفقت کے انداز میں اولاد کو نماز کی طرف توجہ دلائی جائے. حضرت یزید بن علا یا علا بن یزید ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو انصاری لوگوں کے کھجوروں کے باغ تھے, تو میں ایک دن یہ چھوٹی کینکریاں اٹھا کر کھجوروں کو مارتا تھا کہ کھجوریں نیچے گریں اور کھا لوں. تو جن کے باغات تھے انصاریوں نے, انہوں نے مجھے پکڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے کھجوروں کے باغوں سے کھجوریں اتارتا ہے, یہ پتھر مارتا ہے اور کھجوریں اتار کر کھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے, کیسی مجھے سزا ملے گی, یہ لوگ بھی سارے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے ہیں, تو کیا بنے گا. وہ کہتے ہیں فما سہاراس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تو کہنے لگے کہ بیٹا جو کھجوریں نیچے گری ہوئی ہوں وہ آپ کھا لیا کریں، درختوں سے پتھر مار کر کھجوریں گرا کر نہ کھایا کریں۔ اتنی بات کہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے کیا پتا چل کہ ہر وقت تربیت کرنے والے والدین اور اساتذہ کو یہ نہیں کہ ڈنڈا ہی ہاتھ میں پکڑا ہو، نہیں، بلکہ شفقت بھی ہو، محبت بھی ہو۔ شفقت کے انداز میں جو چیز بچے کے ذہن میں اترتی ہے وہ کئی دفعہ سختی کے انداز میں نہیں اترتی۔ تو بھائیو شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، بلکہ اولاد کے ذہن میں یہ نہ آنے دیں کہ ہمارا باپ دوسرے ہمارے بھائیوں کو ترجیح دیتا ہے اور ہمیں ترجیح نہیں دیتا۔ انصاف کریں اپنی اولاد کے درمیان، ورنہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، وہ آپ کے بھی باغی ہوں گے اور اولاد کی آپس میں بھی دشمنی پڑے گی۔ جو باپ اپنے بعض بیٹوں کو بعض پہ ترجیح دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنا بھی دشمن بناتے ہیں اور اولاد کو آپس میں بھی ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، میرا باپ ایک دفعہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دے دیا ہے، اپنے اس بیٹے کو نعمان کو میں نے ایک اپنی طرف سے غلام ہبا کر دیا۔ آپ نے پوچھا تیری اور اولاد ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا سب بیٹوں کو غلام دیا ہے؟ حضرت بشیر کہنے لگے نہیں، صرف اسی کو دیا ہے، دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا۔ آپ غور کرنا، آپ نے فرمایا لا شہد ولا ہذا الجور، یہ ظلم ہے، جور یہ ظلم ہے، ایسے ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دیتا، اس کو واپس لوٹاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری اطاعت گزار بن جائے تو اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ زندگی کے اندر بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، سب کے درمیان برابری اور مساوات ہو، عدل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو اٹھایا، اس کو بوسہ دیا اور گود میں بٹھا لیا۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا، اس کی بیٹی آ گئی، اس کو اس نے گود میں نہیں بٹھایا، نیچے بٹھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور جنہوں نے اپنے صحابہ کی نفسیات کی ایسی تربیت کی ہے کہ آج کل کے مربی حضرات اس کے مقابلے میں صفر ہیں۔ بیٹے کو اس نے گود میں بٹھایا اور بیٹی کو نیچے بٹھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ظلم کیا ہے، انصاف نہیں کیے، زیادتی کی ہے، بیٹے کو گود میں بٹھایا، بیٹی کو نیچے بٹھایا، اس کو بھی گود میں بٹھاؤ، دونوں کے درمیان برابری کرو، پیار میں، شفقت میں، محبت میں۔ اس سے اولاد کی آپس میں عداوت نہیں پڑتی اور والدین کے بھی وہ دشمن نہیں بنتے۔ میرے بھائیو اسی طرح والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو سچائی سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، اولاد کو یہ تلقین کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں کچھ ہو جائے نقصان برداشت کر لینا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا یہ تربیت اس وقت ہماری طرف سے ہوتی ہے اولاد کی؟ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے تھے تو میری امی نے مجھے آواز دی۔ آواز کیا دی؟ آواز یہ دی کہ عبداللہ آؤ میں آپ کو کچھ دوں، عبداللہ آؤ میں آپ کو کچھ دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اس کو کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس آؤ میں آپ کو کچھ دوں، کیا واقعی آپ نے کچھ دینا تھا؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس کھجور ہے، تو میں نے اس کو اس لیے بلایا ہے کہ اس کو کھجور دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تو نے جھوٹ بولا ہوتا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، کئی دفعہ آدمی اولاد کو بلاتا ہے نا اپنے پاس بہانے سے کہ چلو آ جائے گا تو اس کو گھر میں رکھ لیں گے، پکڑ لیں گے، یہ باہر ویسے پھر رہا۔ آپ جب یہ کہیں کہ بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو ایک چیز دوں، وہ آ جائے آپ کچھ نہ دیں، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی جھوٹ کے اوپر تربیت کی ہے، اس کا یہ ذہن بنایا ہے کہ کسی سے وعدہ کر کے نہ بھی دیں تو پھر بھی کام چل جاتا ہے، جھوٹی بات کریں تو پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ اولاد کا یہ ذہن آپ نے خود بنایا کہ وہ جھوٹ بول سکتی؟ جب اولاد کے سامنے باپ جھوٹ بول رہا ہوگا تو میرے بھائیو اولاد کیسے سچ بولے گی؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ باپ گھر میں ہو، باپ گھر میں بیٹھا ہو، باہر سے کوئی آ کر گھنٹی دے دے تو بچے کو آپ باہر بھیج دیں کہ دیکھو کون ہے، وہ آ کر بتایا جی فلاں صاحب ہیں، تو آپ کہیں کہ اسے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں، اس سے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں۔ میرے بھائیو آپ نے اس بچے کی کیا تربیت کی ہے؟ اس کو جھوٹ سکھا رہے ہو نا، اندر بیٹھے ہو، اس کو پتا بھی ہے کہ ابو اندر ہیں، اتنی جسارت اور اتنی جرت کہ آپ یہ کہیں کہ باہر جا کر کہہ دو کہ گھر میں نہیں، یہ بات کہنے سے آپ نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے؟ ایک تو خود جھوٹ بولا ہے، اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن غلطی سے شراب تو پی لیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ اس دور میں یہ صلاحیت ہے، جو بچہ زیادہ تیز ہونا اور زیادہ جھوٹ بولے، زیادہ گاہکوں کو جھوٹ بول کر قائل کرنے کی کوشش کرے، باپ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ماشاءاللہ اب یہ کمائی کرنے کے قابل ہو گیا ہے، یہ کافی، یہ داؤ پیش اب جان گیا۔ اس باپ نے ایک جرم تو یہ کیا کہ خود جھوٹ بولا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب فان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک تو اس باپ نے جھوٹ بولا، اور دوسرا کیا جرم کیا کہ اولاد کو جھوٹ کی تربیت دی، کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں ویسے کہہ دیں گھر میں نہیں۔ آپ نے اولاد کی، اس بچے کی تربیت کی ہے کہ آپ جھوٹ بولا کریں اور جھوٹ بول سکتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے سامنے اس کی ماں کو یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یہ کہیں بچے کو آؤ میں آپ کو کچھ دیتی ہوں، اور اگر نہ دیں تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، کچھ عورتیں آئیں، آپ نے پوچھا کہ کھانا کھا لو، یہ دیکھیں جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں بھوک نہیں، وہ کہنے لگی کہ ہمیں بھوک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجمعن جوعا وکذبا، کہ تم نے جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا کر لیا، یعنی بھوک بھی تھی اور یہ جھوٹ بولا ہے کہ بھوک نہیں۔ آدمی کسی کے ہاں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا جی کھانے کا ٹائم ہے کھا لو، اگر اس کو بھوک لگی ہو اور کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور مجھے بھوک نہیں ہے تو وہ کذاب آدمی ہے، وہ ویسے کہہ دے کہ میں نے گھر جا کر کھانا ہے، انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی ایسا لفظ بول دے جو جھوٹا نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ آئے، یہ کیوں کہے جی مجھے بھوک نہیں اور بھوک ہے اس کو؟ آپ نے فرمایا لا تجمعنا جوعا وکذبا، کہ تم عورتوں نے جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا کر لیا، بھوک بھی ہے اور اب جھوٹ بھی بول رہی. میرے بھائیو، اولاد کا خیر خواہ وہ باپ ہے جو اولاد کو سچ بولنا سکھائے، سچی گفتگو سکھائے. پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو توحید سکھائے. حضرت لقمان علیہ السلام کی آپ نصیحتیں پڑھیں 21ویں پارے کے اندر. حضرت لقمان بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے، بعض اہل علم کے قول کے مطابق وہ نبی بھی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ایسی کیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے توحید کی ایمانی تربیت کریں، اس کے دل میں ایسی توحید بھریں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ایک دفعہ آپ کے چچا زاد چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، جن کی عمر چھوٹی تھی، ابھی بالغ نہیں تھے، وہ آپ کے پیچھے سواری میں بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں اے بیٹا، میرے بھائیوں نصیحتیں سنیں. آج کل ہم جو یہ کرتے ہیں نا کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور تربیت جیسی ہم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کسی بزرگ کے پاس، مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس کئی آتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کریں، جو اولاد ہے نا نماز نہیں پڑھتی، بڑی نافرمان ہے، آوارہ ہو گئی، یہ گھر میں تو ٹھہرتے نہیں، بس باہر ہی پھرتے رہتے ہیں، آوارہ ہو گئے ہیں، کوئی دعا کریں یا کوئی تعویذ لکھ دیں. میرے بھائیو، جیسا درخت لگائیں گے نا ویسے اس کا پھل نکلتا ہے. آپ نیم کا درخت لگا کر اور چمے کا درخت لگا کر اس سے آم اور انار نہیں توڑ سکتے. جیسا درخت لگائیں گے ویسا پھل ملے گا. جیسی اس بیٹے کی تربیت کی ہے بڑے ہو کر، ویسا آپ کو اس کا پھل مل رہا. آپ خود اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کر سکے تھے، اب اولاد سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ باپ بے نماز ہو تو آپ بیٹے سے یہ توقع رکھیں کہ یہ تہجد گزار ہوگا؟ باپ بے نماز ہو، نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے اور باپ گھر میں رہے، تو کیا اولاد کو کہیں کہ جا کر نماز پڑھو، وہ نماز پڑھے گی؟ اگر باپ سگریٹ پینے والا ہے اور اپنی اولاد سے کہے کہ تم سگریٹ نہ پیو، یہ بڑی نقصان دہ ہے، اور خود بیٹے کے سامنے اس کے منہ سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے. ایک ہمارے عزیز وہ کہنے لگے جی آج تو بڑی پریشانی ہوئی. کیا پریشانی ہوئی؟ جی میں نے اپنے وہ بیٹے کو بلایا، میں نے کہا کہ بیٹا آج میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے ہاتھ میں سگریٹ تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، تو آپ یہ سگریٹ پینے والا کام نہ کریں. تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ بیٹے نے اسی وقت مجھے کہہ دیا کہ ابو اگر یہ اتنی نقصان دہ ہے تو آپ کیوں پیتے ہیں، آپ کیوں پیتے ہیں؟ جو باپ خود بے عمل ہے، بے نماز ہے، اذان ہو جائے گھر سے اٹھتا ہی نہیں، وہ اولاد کو سمجھتا ہے کہ یہ ولی اللہ بن جائے. یہ باپ کا فرض بنتا ہے کہ خود بھی نمازی بنے اور اپنی اولاد کو نمازی بنائے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بڑی اچھی نصیحتیں کہتے ہیں، اے بیٹا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ بیٹا چھوٹا سا گناہ بھی نہ کرنا، چھوٹا سا گناہ، مثقال ذرات، چھوٹا سا گناہ بھی نہ کرنا. اگر آپ ذرہ بھر گناہ کریں گے اور وہ گناہ آپ آسمان کے کناروں میں یا زمین کی تہ میں چھپ کر کریں چھوٹا سا بھی گناہ کریں گے یاتب اللہ، اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کو آپ کے سامنے کر دے گا کہ یہ آپ نے گناہ کیا تھا بیٹا. اے بیٹا آخر اصلاحات نماز پڑھنا، یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے کوئی باپ؟ اے بیٹا نماز پڑھنا، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک اور اگر تمہیں پریشانیاں آئیں تو صبر کرنا، پریشانیاں آئیں صبر کرنا، ولا تسائر خدک للناس. یہ جو سمجھدار باپ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں، بیٹا لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، لا تسائر خدک للناس، بیٹا کوئی بات کرے تو اس کی بات کا مذاق نہیں اڑانا اور چہرہ پھیر نہیں لینا، تکبر نہ کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، واقصد فی مشیک درمیانی چال چلنا، واغضض من صوتک بیٹا اونچی آواز سے ہاکرے نہ لگانا، واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر بازاروں کے اندر دکانوں کے اندر گدوں کی طرح اونچی آوازوں سے چیخنا نہیں. یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا، وہ کون باپ ہے، کون سا باپ ہے شام کو اپنے کام سے واپس آئے اور اپنی اولاد سے بیٹے اور بیٹیوں سے پوچھے کہ آپ نے پانچ نمازیں پڑھیں، اپنی بیوی سے پوچھے کہ نمازیں پڑھیں، وہ کون باپ؟ کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کر رہے، خود پانچ نماز کے پابند ہوں اور اپنی اولاد کی حاضری لگائیں؟ افسوس ہم یہ تو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج بیٹا سکول گیا تھا، سارے پیریڈ ہی پڑھ کر آیا کہ درمیان میں ہی آ گیا تھا، اس نے کتنا پڑھا ہے، کتنے نمبر لیے اس نے، کیا اس کے ٹیچر نے اس کا کورس مکمل کروایا کہ نہیں کروایا، اس کے نمبر کتنے آئے ہیں. بڑی فکر ہے، بڑا پریشان ہے کہ اچھے نمبر لے میٹرک میں، اس کو پھر آگے ڈاکٹر بنائیں، اس کو انجینئر بنائیں، کوئی اچھے نمبر اس کو مل جائیں، یہ بڑی فکر ہے. اور یہ کوئی فکر نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو بن جائیں لیکن بے نماز بنے، جہنم کا ایندھن بنے. کیا آپ اس کے خیر خواہ ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ بیٹا آج پانچ نمازیں پڑھیں کہ نہیں؟ وائف سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آج بیٹی نے آپ گھر میں رہی ہیں، اس نے پانچ نمازیں پوری کی ہیں کہ نہیں؟ اور اگر نہیں کی ہیں دونوں مجرم ہیں، باپ بھی مجرم ہے اور ماں بھی مجرم، دونوں جرم دار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار اور نگران ہو، ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں. کیا ہر شخص اپنی ذمہ داری جو اس کی اولاد کے ساتھ ہے وہ پوری کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی اولاد ہو جائے تو پھر اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر مار کر بھی نماز پڑھاؤ، 10 سال کی اولاد ہو جائے تو نماز کی حاضری لگائیں. یہ پوچھے کہ آج قرآن مجید کا سبق پڑھا تھا یا نہیں، آج ترجمہ پڑھا تھا یا نہیں. بیٹی جب جوان ہونے لگے تو اس کو بلا کر کہو کہ بیٹی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی ہمارے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیٹی انہوں نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ کرنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے جسم کو چہرے کو ڈھانپ کر نکلنا ہے. بیٹی یہ مسلمان عورتوں کا شیوا ہے، یہ ماں کا بھی فرض ہے باپ کا بھی فرض ہے. لیکن وہ ماں اور باپ جو اپنی جوان بیٹی کو ایسا لباس پہنائیں پرنٹ وہ پہنا کر بازاروں میں لے جائیں، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ اس کو حاصل کیا ہے. بازاروں میں نکلتے ہوئے جب مسلمانوں کی نوجوان بیٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ پینٹیں اور شرٹ پہن کر ننگے سر بال بنا کر وہ پھر رہی ہیں، میرے بھائیوں کیا کوئی تصور کرتا ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں؟ کیا اس باپ کے اندر کوئی غیرت ہے؟ اس ماں کے اندر کوئی شرم حیا ہے کہ جو خود بھی ننگے سر ہے ساتھ بیٹی بھی ننگے سر ہے، بال بنائے ہوئے ہیں، لباس نیم بڑھانا ہے، اور وہ نوجوان بیٹیوں کو لے کر سہرگاہوں میں اور بازاروں میں گھوم رہی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کی نیکی کے اوپر، پردے کے اوپر تربیت ہوگی؟ جو والدہ خود با پرد نہ ہو اس کی اولاد کیسے با پرد ہوگی؟ جو باپ خود داڑھی مونڈنے والا ہو وہ اپنی اولاد کو کیسے کہے گا کہ بیٹا اب آپ جوان ہو رہے ہیں داڑھی رکھیں، یہ اسلام کا فرض ہے، وہ کیسے کہے گا؟ افسوس کہ ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، سیاست میں پڑے، لوگوں کے اوپر تنقیدیں کی، حکمرانوں کے اوپر تنقیدیں کی، دوسرے کے عیوب کو دیکھا، خود یہ نہیں دیکھا کہ میری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو داڑھی رکھائے، اس لیے کہ اس نے اس کو مسلمان بنانا، انگریز یا ہندو نہیں بنانا، اپنی اولاد کو سمجھائے، بیٹی اور بیٹے کو جب شعور کی عمر کو پہنچیں کہ بیٹے ہندو ہمارے دشمن ہیں، عیسائی ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان سے لڑنا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم ان سے ان کے علاقے چھینیں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کی توحید کو نافذ کریں گے۔ یہ آپ اپنی اولاد کا ذہن بنائیں، اولاد کا ذہن بنائیں کہ یہ جس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل نہیں، یہ اسلامی شکل و صورت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا ذہن بناؤ، آپ اولاد کا ذہن بنائیں کہ ہماری طرز زندگی جو مسلمانوں کی طرز زندگی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی طرز زندگی، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اولاد کا ذہن بنانا یہ والدین کا فرض بنتا ہے۔ بھائیو، وہ باپ اپنے نوجوان بیٹے کے چہرے پہ کیسے داڑھی دیکھے گا جو ہر روز صبح اٹھتے ہی اس کو سب سے پہلا یہ کام ہے کہ داڑھی مونڈ دے؟ رات کو اگر تھوڑے سے بال نکلے بھی ہیں تو کیوں نکلے؟ اگر یہ اپنے بس میں ہوتا تو شاید یہ بال نہ اگنے دیتے، عورتوں کے چہروں پہ بال نہیں اگتے، شاید یہ بھی اپنی کوشش کر لیتے کہ بال ہی نہ اگنے دیں، لیکن یہ تو اللہ کی ایک، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ ہر روز بال اگتے ہیں صبح پھر یہ اتار دیتا ہے، ہر روز اگتے ہیں صبح پھر اتار دیتے ہیں۔ یہ باپ کا فرض بنتا تھا کہ اولاد کو داڑھی رکھائے، اس کو نمازی بنائے، اس کو توحید والا بنائے، اس کو سچ سکھائے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے، اس کو مسلمان بنائے۔ جو خود ہر روز داڑھی مونڈے وہ اپنی اولاد کو کیسے کہے گا؟ اور اگر دیکھیں ظلم دیکھیں کہ ایسے نوجوان آئے ہمارے پاس، پوچھتے ہیں بیچارے آ کر، کہتے ہیں جی ہم یہ چڑھتی ہوئی جوانی اور اٹھتی ہوئی جوانی پہ ہم نے داڑھی رکھی ہے، باپ بھی کہتا ہے داڑھی مڑا دو، ماں بھی کہتی ہے داڑھی مڑا دو، اور چچا بھی کہتا ہے داڑھی مڑا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جو ذمہ داری دی تھی کیا ہم اس کو ادا کر؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے قرآن و مجید کے اندر قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار تو دیا ہے نا، لیکن یہ دیکھ لینا کہ میں آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ اپنی شکلیں بدلیں تو یہ ضرور بدلیں گے۔ وہ باپ اور چچا اور ماں جو بیٹے کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دو، آپ کی شادی نہیں ہوگی اور آپ اچھے نہیں لگتے، اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو شاید ان کو پیغمبر کا چہرہ بھی اچھا نہ لگتا، اور ایسا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے جس کی داڑھی لمبی تھی۔ کیسا غضب ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بھائیو، اللہ عز و جلال کا یہ حکم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آگ سے بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، ان کو سچ سکھاؤ، ان کو نمازی بناؤ، ان کو توحید والا بناؤ، ان کو تواضع سکھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. اگر آپ ان کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ایک کامیاب باپ ہیں. وہ ڈاکٹر نہ بھی بنے مسلمان بن جائیں، اور اگر آپ نے اولاد کو سب کچھ بنا لیا اور صحیح مسلمان نہ بنا سکے تو آپ ناکام اور فیل باپ ہیں. آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، نیک اولاد ہو تو وہ آپ کا بہترین صدقہ جاری ہے، اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب بھائیوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع